أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجو بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 22. پچھلی مرتبہ کیونکہ کچھ چیزیں تشنا رہ گئی تھیں تو بہت سے لوگوں نے اس پہ کہا کہ ان چیزوں کو پہلے مکمل کر دیا جائے، اور تعقیبات نماز میں پڑھی جانے والی بہت ساری دعائیں اور کچھ جگہ ایسی ہیں مساجد میں خاص طور پر کہ جہاں دو نمازوں کے درمیان خاص طور پر شب جمعہ حدیث قصہ وغیرہ کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، تو اس متعلق کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو تحقیق کے نام پر ان دعاؤں میں، ان زیارات میں شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب شک و شبہ کسی جگہ پر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر عبادت اس طرح سے انجام دینا اپنی کم علمی کے باعث انسان پھر اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے. تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اگر دین کا ذرا سا بھی ان کے اندر کچھ درد پایا جاتا ہے تو اس طرح کی تحقیقات کو، جو اپنے تئیں ان کی تحقیقات ہیں جو اکثر مراجع کرام کی تحقیقات سے ہٹ کر ہو جاتی ہیں، ان کو عوام میں نہ پیش کریں. دیکھیے، حدیث قصہ علماء مراجع نے اس بات کو بہت پسند فرمایا ہے کہ مومنین کرام اپنی محافل اور اپنی مجالس اور اپنے پروگرامز کا آغاز حدیث قصہ سے کریں، اور اسی کے اندر جبکہ ہمارے جتنی بھی تقاریب خوشی کی ہوتی ہیں جیسے شادی وغیرہ، اس کی بھی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، اگرچہ بعد میں اس کے اندر کچھ حرام کام لوگ شامل کر دیتے ہیں. تو دیکھیے، یہ جو محافل ہیں یہ اتنی بابرکت ہیں کہ جس کے اندر حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، جس میں دعائے توسل پڑھی جاتی ہے، کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ مجالس حدیث قصہ میں اور مجالس توسل میں پنجتن پاک کا اور امام زمانہ کا آنا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بارہا دیکھا گیا، یعنی پیغمبر اکرم، امیر المومنین، شہزادی، امام حسن اور امام حسین مجالس حدیث قصہ میں اور مجالس توسل میں حاضر ہوتے ہیں. باقاعدہ در محضر آیت اللہ بہجت کے نام سے جو کتاب ان کے حالات زندگی پہ شائع ہوئی ہے، اس میں پہلی جلد کے اندر بھی یہ بات آیت اللہ بہجت کی تحریر کی گئی. یعنی اتنی بابرکت محفل ہو جاتی ہے، اور مجالس عزا کے اندر بھی آیت اللہ خوی فرماتے تھے کہ مجلس امام حسین میں جناب رسول خدا، شہزادی اور دیگر معصومین کا آنا امر ممکن ہے، کیونکہ بعض روایات اس پر دلالت کرتی ہیں. اس کا بھی لوگ بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں مثلا، اب ان کا آنا ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آغا خوی اور دیگر مجتہدین، اگر یہ اگرچہ الگ ایک موضوع ہے جس پہ کبھی اور انشاءاللہ کلاس لی جائے گی، لیکن آغا خوی نے بھی کتاب جو سیرات النجات ہے ان کے فتاوے کی، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے اس کے اوپر اپنے اختلافی جو ہے حاشیہ وہ بھی لکھا ہے، اور اس میں آیت اللہ خوی کے فتاوے جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں. اس میں یہ آغا خوی فرماتے ہیں کہ اس میں آنا بالکل ممکن ہے ان شخصیات کا، اور روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں محمد جواد یزدی شیبانی، ان کی کتاب ہے تذکرۃ المصائب، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان جلسوں میں شرکت کرنی چاہیے، ان تمام جلسوں میں شرکت کرنی چاہیے جہاں احادیث قصہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ معصومین وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور جو بھی اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس جگہ پر جائے کہ جہاں پر معصومین موجود ہوں. उसे चाहिए कि वो मजालिस हदीस किसा में जाए और वहां जाकर दुआ मांगे। यानी दुआओं की कबूलियत के वसीले खुद उस महफिल हदीस किसा के अंदर मौजूद होते, कैसे वहां पर आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो मसाजिद में भी शब जुमा ताकीबात नमाज के हवाले से अगर चाहे वो कंटिन्यूशन चल रही होती है दुआओं की, उसके अंदर भी इसको पढ़ा जाता है और कोई शख्स भी ताकीबात नमाज में भी हदीस किसा को पढ़ सकता है। और आयतुल्ला काजिम कज़वीनी, ये आयतुल्ला काजिम कज़वीनी वही है कि जो कि अमानतन जिनको दफन किया गया था कुम में, और उसके बाद कई सालों के बाद जब हालात बेहतर हो गए थे तो इनके जिस्म मुबारक को वहां से निकालकर और करबला मुंतकिल किया गया था। और कई साल बाद जब कब्र खोली थी तो बिल्कुल जिस्म ऐसा मौजूद था जिस तरीके से अभी दफन हुआ हो। और इन्होंने बहुत बेशुमार सीरत आइमा मासूमीन के ऊपर किताबें लिखी हैं, लेकिन वसीयत करके गए थे कि मेरे सीने पर हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक जो किताब मैंने लिखी है उनकी सीरत पर, वो मेरे सीने के ऊपर रखी जाए। तो वो उनके साथ दफन हुई थी वो किताब, और कई सालों बाद जब कब्र खोली गई थी जिस्म को मुंतकिल करने के लिए, तो जिस्म बिल्कुल सही और सालिम, हत्ता के कफन भी बिल्कुल सही और सालिम था, और लोग बड़े बड़े उलमा और मराजे उनकी जियारत के लिए गए थे, जिसकी तफसील हम अपने एक दर्स में पूरी बयान कर चुके। तो वो फरमाते थे आयतुल्ला काजिम कज़वीनी की जो सीरत जो शियों के अंदर राइज हो गई, ये इंतहाई खैर और बरकत का बाइस है कि महाफिल का आगाज हदीस किसा से होता है, और क्योंकि ये इस्तजाबत दुआ और नजूल रहमत परवरदिगार का सबब है, इसको बल्कि फरमाते थे कि हिफ्ज करना चाहिए और बच्चों को जुबानी याद करवाना चाहिए। हमारे भी मदरसे के जो मसूलीन हैं अगर वो बात सुन रहे हो तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जो बच्चों का मदरसा है और आप खवातीन के लिहाज से भी, कि हदीस किसा को जुबानी याद करें, बच्चों को अपने जुबानी याद करवाएं। बड़े बड़े उलमा हदीस किसा को हिफ्ज करते हैं बाकायदा। खुद हमारे मदरसे के सरपरस्त आला मौलाना गुलाम अली वजीरी साहब जब भी कभी यहां पर पढ़ते हैं शब जुमा हदीस किसा, तो बिल्कुल जुबानी पढ़ते हैं, हिफ्ज की हुई है उन्होंने। और बड़े बड़े आयतुल्ला सैयद मुर्तजा मवाहिद अबतही रोजाना इसको पढ़ा करते थे और उन्होंने हिफ्ज की हुई थी। उनके खुद एक बेटे ने बताया कि एक शख्स के बच्चे की जबान में लुकनत थी, यानी उनके आयतुल्ला मुर्तजा मवाहिदी के बेटे ने बताया कि एक शख्स आया था जिसके बच्चे की जबान में लुकनत थी, तो एक बुजुर्ग ने आकर ख्वाब में ताकीद की थी कि तुम 10 जलसात हदीस किसा अपने घर में मुनाकिद करो, यानी लोगों को बुलाओ और उसमें हदीस किसा पढ़ो और 10 रोज तक ऐसा करो। उसने ऐसा ही किया और वो बच्चा उसका शिफा पा गया। इसी तरीके से हमारे उलमा जो इसकी ताकीद करते रहे, मसलन आयतुल्ला तैयब ज़ादा इस्फहान के एक आलिम दीन थे बहुत बड़े आयतुल्ला, उनके पास तो जब भी कोई शख्स किसी भी मसले के हल के लिए आता था वो सिवाय तिलावत हदीसे किसा के कोई अमल बताते ही नहीं थे। और इस्फहान में ये बात इतनी मशहूर हो गई थी, इतनी मशहूर हो गई थी कि पूरा शहर इस्फहान इस पर आमिल हो गया था। जहां कोई मुश्किल और परेशानी और कोई भी हाजत दरपेश होती थी, हदीसे किसा ही फौरन पढ़ा करते थे। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि इसको उस लिहाज से इसके ऊपर आमिल होना चाहिए। और बड़े उलमा और मराजे ने जो इस सिलसिले में ताकीदात की हैं, खासतौर पर उराफा ने, जैसे आयतुल्ला रजाए बहाउद्दीनी, वो खुद फरमाते हैं, एक दफा मैंने कभी वाक्य पढ़ा भी है कभी यहां, कि जब ईरान इराक जंग हो रही थी और सद्दाम ने इरादा किया था कि वो कुम पर बमबारी करेगा, तो लोग बहुत परेशान हुए थे, बहुत परेशान हुए थे, उलमा के पास जा रहे थे, मराजे के पास जा रहे थे, तो लोग आयतुल्ला रजाए बहाउद्दीनी के पास भी आए کیونکہ عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں اس مصیبت سے ہمیں نجات ملے، شہر کی بڑی بے حرمتی ہو جائے گی، معصومہ کا روزہ یہاں پر ہے. تو آیت اللہ رضا بہاءالدینی نے توسل کیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے ان کی طرف سے اشارہ ملا کہ لوگوں سے کہو کہ حدیث قصہ سے توسل اختیار کریں اور اپنی مشکل اس کے ذریعے دور کریں. اس کے بعد آیت اللہ رضا بہاءالدینی نے لوگوں کو یہ بات بتائی، لوگوں نے مساجد میں اور گھروں کے اندر حدیث قصہ کی تلاوت شروع کی. بمباری بالکل بند ہو گئی اس کے بعد سے، بلکہ ایک پائلٹ جو کہ جہاز سے بم گرانے کے لیے آیا تھا، اس نے خود ہی اپنے جہاز کو وہاں پر گرا دیا اور خود وہ بچ گیا تھا. جب وہ گرفتار ہوا اور اس کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں شہر قوم کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ آنکھوں سے شہر پورا غائب ہو گیا ہے اور نیچے صرف اور صرف مجھ کو پانی نظر آیا. اور گھبراہٹ میں نے بم ادھر ادھر گرا دی اور جہاز کو زمین سے ٹکرا دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مشکلات سے بچانے کا، لوگوں کو پریشانیوں سے بچانے کا انتہائی مجرب ہے. اس کی کتنے ہی دفعہ تاریخ کے اندر تجربات جو ہے وہ موجود ہیں کہ کتنی مجرب ہے یہ. اور آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی، انہوں نے تو باقاعدہ حدیث قصہ کے کتابچے چھپوا کر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. مختلف لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ آغا یہ مشکل درپیش ہے، وہ مشکل درپیش ہے، تو ہر چیز جو بھی کوئی مشکل کے لیے آتا تھا وہ حدیث قصہ کا وہ کتابچہ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ لو اس کی تلاوت کرو اور اپنے مشکل کو دور کر لو. خود بھی جب کسی مشکل اور پریشانی میں ہوتے تھے تو ہمیشہ حدیث قصہ کو آیت اللہ گلپائیگانی پڑھا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں جس میں معصومین کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس محفل میں شریک فرشتے جب آسمانوں میں واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی نہیں سونگی جو اس وقت تمہارے پاس سے آ رہی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس مجلس سے آئے ہیں جہاں پر محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا. ملائکہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس جگہ لے چلو تاکہ باقی بچا ہوا عطر اور خوشبو کچھ ہمارے نصیب میں بھی آ جائے. باقاعدہ یہ روایت جو ہے ینابع المودہ، جو اہل سنت کے مفتی اعظم جو قسطنطنیہ تھے ان کی لکھی ہوئی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی روایت موجود ہے. اور ہمارے علماء میں سے قاضی نور اللہ شستری نے احقاق الحق جو کتاب اس کے قدیم نسخے بھی ہیں اس تک کے اندر یہ روایت موجود ہے. اچھا، جو یہ ہے خوشبو کا آنا، یعنی باقاعدہ اگر کوئی شخص اس قابل ہو تو اس خوشبو کو محسوس بھی کر سکتا ہے. فرشتوں کی بھی ایک خاص قسم کی خوشبو ہوا کرتی، روایات کے اندر بھی ملتا ہے، بحار الانوار کے اندر بھی ہے کتاب، اور عوالم العلوم جو آغا بحرانی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جب دنیا سے پردہ فرمانے والی تھیں تو حضرت جبریل کی اور ملک الموت کی خوشبو کو محسوس کر لیا تھا. اور روایات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے جسم اطہر سے بھی خوشبو جو تھی وہ حیات ظاہری میں بھی بہت آیا کرتی تھی، اور ان کی رحلت کے بعد بھی جسم اطہر سے خوشبو آ رہی تھی. اور یہ جو خوشبو ہے اس کا تذکرہ آپ حدیث قصہ میں بھی پڑھتی ہیں. فقال یا اماہ انی اشم عندك رائحة طیبة کأنها رائحة جدی رسول اللہ، کہ یا اماہ، اے والدہ گرامی، ہمیں پاک و پاکیز اور طیب خوشبو آ رہی ہے جس طریقے سے ہمیں اپنے جد پیغمبر اسلام کے پاس سے آتی. یہ خوشبو نبوت تھی جس کو اہل بیت نے محسوس کر لیا تھا. تو اب دیکھیں اتنی عظیم فوائد کی حامل اس حدیث قصہ میں لوگوں کو شک و شبے کے اندر ڈالا جائے، لوگوں کے ایمان کو متزلزل کیا جائے. ممکن ہے بہت ساری دعاؤں کی وجہ سے، دعائیں ہیں، احادیث ہیں، ان میں بھی اسناد کی ایک بحث ہوتی ہے علماء میں، اور تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن کتنی ہی علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس کی صحت، سند اور متن دونوں کے اعتبار سے اس کی صحت کے قائل. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، پچھلی دفعہ بھی کچھ چیزوں پر اعتراضات تھے تو میں نے ان کے جوابات کے طور پر کچھ باتیں عرض کی تھیں، کہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مفاتیح الجنان کے اندر شیخ عباس قمی نے اس حدیث قصہ کو درج کیوں نہیں کیا تھا، اور اس کے حاشی میں بعد میں اس کو درج کیا گیا ہے. اور آیت اللہ ری شہری جو ہیں، ری شہری، انہوں نے اس کو نکلوا دیا تھا. تو ایک تاثر اس طریقے سے ہوا کہ دیا گیا کہ یہ بالکل جعلی طور پر معاذ اللہ حدیث قصہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے. لوگوں نے اس طرح سے اس کا ایک تاثر دیا بعض افراد نے. دیکھیے، آغا ری شہری نے جس کو بعد میں نکلوایا تھا، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اصل کتاب کو محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ لوگ بعد میں تصرفات کتابوں کے اندر کرتے ہیں، کتابوں میں اپنی چیزیں داخل کر دیتے ہیں. اس سے اصل کتاب کی جو ہے کہ کسی مصنف نے یا مؤلف نے جو کتاب لکھی ہے یا تالیف کی ہے، اس میں اس کو ویسے کا ویسے ہی رکھا جائے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی جائے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خوئی نے جو البیان فی تفسیر القرآن کے نام سے ابھی ایک ہی جلد ایک لحاظ سے یا مقدمہ ہی صرف تفسیر کا لکھا تھا، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کتنی ہی باقاعدہ آیت اللہ خوئی نے احتجاج کیا ہے کہ صحیح بخاری سے کتنی ہی احادیث کو نکال دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کتاب کو اصل شکل میں محفوظ رکھنا چاہیے، بعد میں آپ اس کی شرح لکھ سکتے ہیں، بعد میں آپ اس کی الگ سے یا اس کے اندر جو ضعیف حدیث ہیں اس کے متعلق بات کر سکتے ہیں، لیکن اصل کتاب کو تو محفوظ رکھیں، اس کے اندر کسی چیز کو شامل نہ کریں. انہوں نے کہا اس طریقے سے اگر ملحقات کے اندر چیزوں کو داخل کرتے گئے تو اصل کتاب کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو اس بات کو اس انداز سے پیش کیا گیا. اور اسی طریقے سے بہت سارے اور اعتراضات بھی ہیں کہ جناب حضرت زہرا نے اس میں مولا علی کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا ہے، جبکہ حیات پیغمبر تھی اس وقت اور پیغمبر اسلام خود حیات تھے، موجود تھے، کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین ان کو کہا جائے جبکہ خود پیغمبر موجود ہوں. تو پیغمبر نے اپنی حیات ظاہری کے اندر بھی مولا علی کے لیے بارہا امیر المومنین کا جو لقب ہے اس کو استعمال کیا. اور ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ لقب امیر المومنین عالم الست ہی میں امیر المومنین کو دے دیا گیا تھا. عالم الست جب ارواح کو خلق کیا گیا تھا تب سے ان کا لقب امیر المومنین. تو اور اس کے بعد غدیر کے موقع پر بھی جب لوگ بار بار آتے تھے تو پیغمبر اسلام نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ سب لوگ امیر المومنین کو خیمے میں بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ سب لوگ آئیں اور امیر حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر وہ جو ہے ان کو مبارکباد دیں، ان کو سلام کریں. اور آیت اللہ کاظم یزدی نے باقاعدہ ایک پورا ایک آرٹیکل اس بات پہ لکھا ہے اور دیگر مراجع بھی اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی کسی روایت کی سند مثلا مرسل بھی ہو لیکن ایسے قرائن موجود ہوں جو سند کے ضعف کا جبران کر دیں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا راویوں کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر مسئلہ اگر ہو گیا ہے لیکن ایسے قرائن مستحکم موجود ہیں جو کہ ضعیف سند کا جبران کر دیتے ہیں، اسے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، اس کے ضعف کی یا اس کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا مرسل ہونا کوئی مضر نہیں رہتا. اگر روایت مرسل بھی ہو لیکن دیگر قرائن اس کے ضعف کا جبران کر دیں تو پھر مرسل ہونا یعنی راویوں کے اندر ایک آدھ کسی کے اندر کوئی گڑبڑ ہونا یہ پھر مضر نہیں. اور وہ فرماتے تھے کہ اس کے مختلف ورژنس ہیں. لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ایک ہی اس لحاظ سے حدیث ہوتی تو اس کے الفاظ بہت سارے چیزوں کے اندر اتنے مختلف کیوں آئے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آگے آیت اللہ کاظم یزدی نے فرمایا کہ یہ واقعہ جس میں حدیث قصہ کا جو پورا واقعہ ہے متعدد موقعوں کے اوپر پیش آیا، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی دفعہ اس کی تکرار ہوئی ہے اس واقعے کی. اس وجہ سے جو اس کے الفاظ کے اندر کچھ اختلاف ہے اس کے مختلف ورژنس کا، وہ اختلاف اصل میں مختلف واقعات کے اعتبار سے ہے کہ الگ الگ یہی واقعہ متعدد دفعہ پیش آیا ہے، اس وجہ سے الفاظ میں اختلاف ہوا ہے. مثلا کسی روایت کے اندر یہ کسی ورژن میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو چادر لائی گئی تھی، کسی میں ہے کہ وہ چادر خیبری تھی، کسی میں تھا کہ وہ چادر فدقی تھی، کسی میں تھا کہ وہ کوفی چادر تھی، کسی کے اندر تھا کہ وہ برد یمانی تھی. تو کہا کہ یہ مختلف واقعات کی بنا پر یہ اختلاف ہوئے. تو سند کے اعتبار سے بھی جو ہمارے مراجع کرام ہیں مثلا آیت اللہ سیستانی، ان سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی کہ مفاتیح الجنان میں جو کہ کتاب عوالم العلوم، اس سے جو حدیث قصا جو ہے اس کے اندر نقل ہوئی، کیا یہ صحیح السند ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی کا جواب ہے کہ نعم صحیح السند، جی ہاں یہ اس کی سند بالکل صحیح. اسی طریقے سے آیت اللہ میلانی، آیت اللہ حسینی میلانی سے بھی پوچھا گیا کہ سوال کیا گیا کہ حدیث قصا جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منقول ہے، کیا یہ سندن قابل اطمینان ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایت سندن صحیح نہیں ہے. جواب، حدیث قصا سندن اور دلالتن قابل اطمینان ہے اور بہت اجر و ثواب اور آثار رکھتی. تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو مراجع کرام کے اس سلسلے میں فتاوی وہ بھی موجود ہیں. اچھا، پھر ایک سوال اور، یعنی آپ ان سے بھی جو اس پہ اگر اعتراض کریں، آج کل بہت سارے نوجوان اس پر اعتراض کرنے لگے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے گھروں میں رشتہ داروں میں اس طرح کے افراد آ جائیں اور اس پر اعتراض کریں. اگر یہ مثلا بنائی گئی ہے اور یہ حدیث اس انداز سے نہیں ہے، حدیث قصہ، تو اور معاذ اللہ اگر یہ جھوٹی ہوتی، تو اگر ان سے سوال کیا جائے کہ حالت روزہ میں جھوٹی حدیث کا بیان کرنا تو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو اگر کوئی شخص حالت روزہ میں حدیث قصہ کی تلاوت کرے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ اب دیکھیں گے وہ کیا جواب دیتا ہے. تو بہرحال تمام علماء نے کہ حدیث قصہ اگر حالت روزہ میں پڑھی جائے، آیت اللہ شبیری زنجانی ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اس حدیث قصہ کی جو سند ہے اس کو نسبت دی جاتی ہے، تو کیا جائز ہے کہ حالت روزہ میں اس کو پڑھا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرات حدیث قصہ در حالت روزہ معنی نہ دارد بلکہ ثواب ہم دارد، نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، اور اصل واقعہ جو قصہ ہے یہ بالکل ثابت ہے اور روایت کی گئی ہے. اس طرح سے اس کو اگر کہہ کے بیان کریں تو اس کے اندر پھر کوئی اشکال نہیں ہے. یعنی وہ علماء کے جو کہ اس لحاظ سے سند میں اشکال کی بحث بھی کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں اس کا پڑھنا بالکل جائز ہے، اور اس لحاظ سے جو ایک علمی اشکال اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو پڑھنا کا کیا حکم ہوگا، تو جواب آپ نے اس لحاظ سے اس کے اندر سن لیا. تو اسی طرح سے آیت اللہ صافی گلپائیگانی، آیت اللہ صافی گلپائیگانی بھی فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس حدیث قصہ کے اندر فضائل اہل بیت موجود ہیں، لہذا اس کا پڑھنا مستحبات میں شامل ہے. مستحبات میں آیت اللہ صافی گلپائیگانی نے اس کو قرار دیا ہے. اور آیت اللہ شبیری زنجانی، جن کا بھی آپ نے فتویٰ سنا بھی، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ کی جو برکات ہیں یہ بالکل ثابت شدہ حقیقت ہے، ثابت شدہ ہیں. یعنی اتنی برکتیں ہیں گھروں کے اندر، اس کو جو ایک سسٹم ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے اس کو بالکل جاری رکھیے، اس میں کہیں پر بھی تعطل اور ضعف اس کے اندر نہ آنے دیں. اپنی تمام تقریب ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو بھی کنٹرول کریں، تقاریب کے اندر کوئی حرام نہ ہو. لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے اندر تو حرام ہوں گے تو حدیث قصہ پڑھنے کا کیا فائدہ، اس کو بھی بالکل ترک کر دو، تو لوگ اس کو بھی ترک کر رہے ہیں اور حرام بھی انجام دے رہے ہیں. نہیں، حدیث قصہ کی برکت سے ایسے انشاءاللہ حالات پیدا ہوں گے کہ حرام بھی آہستہ آہستہ ان تقاریب سے دور ہو جائیں گے، لیکن اس کو بند نہ کیا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کو جاری رکھا جائے. تو یہ ان کا تھا. اور اسی طریقے سے آیت اللہ رضا بہاءالدینی، وہ فرماتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک اصول دیا ہے اور بڑا زبردست اصول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام مشکلات کے جامع حل کے لیے چار چیزیں करनी चाहिए, यानी किसी को कोई भी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई हो उसके पास, कोई लोग आमतौर पर दुआएं पूछ रहे होते हैं, अमलियात पूछ रहे होते हैं, ठीक है वो अपनी जगह पर है, वो कहते थे लेकिन चार चीजों से अपनी हर चीज को तुम सॉल्व कर सकते हो। एक जर्नल किस्म का एक असूल जो हर किस्म की मुश्किल और परेशानी के लिए उन्होंने दिया। कहा कि सबसे एक तो ये कि जानवर को जिबा करके उसका गोश्त गरीब मोमिनीन के अंदर तकसीम किया जाए। ये चार चीजों में से अगर कोई भी अमल या चारों के चारों अगर अंजाम दे दो क्या ही कहना, मुश्किल दूर हो जाती है। वो है नंबर एक है जानवर को जिबा करके और उसका गोश्त मुस्तहकीन में तकसीम किया जाए। अच्छा, बहुत से अफराद हो सकता है कि ऐसे हों कि जो कि माली एतबार से नहीं इसको अफोर्ड कर सकते हों। फिर फरमाते हैं दूसरी चीज ये है कि मुश्किल के हल के लिए पे दर पे हदीसे किस्सा की तिलावत की जाए जब तक कि मुश्किल दूर ना हो जाए। रोजाना हदीसे किस्सा पढ़ते जाएं अपनी किसी भी मुश्किल को दूर करने के लिए, कोई मुश्किल परेशानी मुसीबत कोई भी इस तरह की चीज रोजाना की बुनियाद पर इस तरह से पे दर पे हदीसे किस्सा की तिलावत, ये इसको दूर करती है। इसी तरीके से फरमाते हैं कि रोजाना सदका देना ये तीसरी चीज है, और चौथी चीज है खत्म सलावात। दुरूद भेजिए ना मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलन एक तस्बीह, दस तस्बीहां, हजार दफा, चौदह हजार दफा, जिस तरह से हमने पिछली दफा भी इसको जिक्र किया था, कोई भी इस तरह से शुरू किया जाए रोजाना की बुनियाद पर जब तक कि वो इंशाल्लाह आप देखें कितनी जल्दी वो मुसीबत और मुश्किल दूर होती। तो ये चार चीजें हुई, जानवर जिबा करके मुस्तहकीन में तकसीम किया जाए, पे दर पे जलसाते हदीस किस्सा मुनक्किस किए जाएं और उसमें हदीस किस्सा पढ़ी जाए या अलग से खुद से भी पढ़ी जा सकती है, रोजाना की बुनियाद पर सदका दिया जाए और दुरूद को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस खुद उलमा की अपनी सीरत के अंदर भी रही कि आयतुल्लाह रजाए बहाउद्दीनी जिस वक्त खुद हॉस्पिटलाइज थे तो उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार रोजाना अस्पताल में उनके कमरे में बैठकर हदीस किस्सा की तिलावत करते थे, और जब ये हो रहा था ये तो उसमें आयतुल्लाह रजाए बहाउद्दीनी मुकम्मल शफायाब होकर अपने घर वापस आए थे। इसी तरीके से बहुत सारे और लोग औलाद के सिलसिले में भी बहुत परेशान होते हैं। आयतुल्लाह सैयद अली गुलपाइगानी वो फरमाते हैं कि जब भी जन व शोहर बच्चे का इरादा करें तो हर शबे मुजामियत हदीसे किस्सा की तिलावत करें। औलाद के सिलसिले में भी उन्होंने बहुत ही एक मुजर्रब इसको पाया है। आयतुल्लाह बुजुर्ग तेहरानी हमारे गुजरे हैं, वो फरमाते थे हदीसे किस्सा तो इंतहाई अजीम शान अहमियत की हामिल है और ये इफ्तिखार फकत शियों के पास है कि इसे सीना ब सीना इस हदीसे किस्सा को मुंतकिल किया है। ये वाकईतन शियत का एक इफ्तिखार है इस हदीसे किस्सा को। आयतुल्लाह जव्वाद फाजिल लनकरानी मौजूदा हयात मुज्तहिदीन में से एक हैं, ये अपने वालिद आयतुल्लाह फाजिल लनकरानी के मुतालिक फरमाते हैं कि हदीसे किस्सा के मेरे वालिद इस कदर मोतकिद थे, इस कदर मोतकिद थे कि रोजाना इसको पढ़ते थे रोजाना। हद तक आयतुल्ला बहजत के लिए मिलता है कि वो दीनी और दुनियावी हाजात के लिए बहुत ज्यादा हदीसे किस्सा की ताकीद करते थे, और खास तौर पर मरीजों के सिलसिले में कहते थे कि खास तौर पर अफराद मरीज के पास बैठकर हदीसे किस्सा की तिलावत करें और इस तरह से तिलावत करें इतनी आवाज में कि मरीज के कान तक हदीसे किस्सा की आवाज जाए। तो ये भी एक अहम चीज है उस लिहाज से कि और इसको मुकर्रर उस वक्त तक पढ़ते रहे। आयतुल्लाह बहजत कहते थे कि जब तक के मरीज सेहतियाब ना हो जाए। अच्छा, अब हदीसे किस्सा तो पढ़ी जाती है हमारे यहां आमतौर पर, लेकिन इसके कुछ मखसूस आदाब भी हैं। आदाब तिलावत हदीसे किस्सा, इसके कुछ आदाब हैं। बाज उलमा ने कहा है कि जो आदाब है एहतमाल ये है कि इल्हामी है, ये अलग से जाहिर है किसी रिवायत के अंदर नहीं आए, लेकिन उलामा ने बड़े बड़े आरिफ उलामा ने इसको जिक्र किया है इन आदाब को। तो जब भी हदीस किस्सा पढ़ी जाए तो इन आदाब का उसके अंदर ख्याल किया जाए। उसमें एक तो आयतुल्लाह बहाउद्दीनी वो ये फरमाते थे कि जिस वक्त भी हदीसे किसा पढ़ी जाए उस वक्त ऊद खुशबू जो है वो सुलगाई जाए। ऊद ये इसकी असर पजीरी के लिए कुछ ऐसे असरात हैं इन खुशबुओं के उस वक्त। तो फरमाते थे आयतुल्ला बहाउद्दीनी ऊद जलाने की ताकीद करते थे और आयतुल्ला अली आका काजी जो थे वो हरमल के मुतालिक कहते थे। देखिए अब तक तो लोग आयतुल्ला अली आका काजी की बात तो नहीं मानते लेकिन जुबैदा आपा की बात को अक्सर लोग मानते हैं क्योंकि वो अक्सर वो हरमल वगैरह का तस्करा अपने प्रोग्राम में करती। तो हरमल को अगरचे कोई खास खुशबू नहीं है लेकिन उस वक्त जला के इसका जो एक धुआं सा एक उठता है तो आयतुल्ला अली आका काजी फरमाते थे कि जिस वक्त हदीस किसा की तिलावत की जाए तो हरमल को अब कोयले पे किसी तरीके से आप निकालिएगा इसका कैसे इसको किया जाता है और ये आम किसी जगह नहीं बल्कि पंसारी वगैरह की जो दुकान होती है वहां से हरमल दस्तियाब होती, खुशबू वगैरह की दुकान पे नहीं मिलती। तो खैर एक तो एक इसके आदाब में से एक चीज है, जब भी उलामा ने कहा ये अलग से किसी जगह तस्करा नहीं है इसका बल्कि लगता है कि इसकी आदाब इल्हामी है। अच्छा फिर ये कि मगरिब और इशा के बाद हदीसे किस्सा को पढ़ा जाए, वैसे तो किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं यकीनन इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन इसके आदाब में एक चीज है कि इसको मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने के बाद इसकी तिलावत की जाए। और जब भी हदीसे किसा पढ़ें, हदीसे किसा तो बाद में शुरू होगी, उससे पहले 41 मरतबा दुरूद पढ़ा जाए उसके बाद फिर हदीसे किसा पढ़ी जाए। आप भी तो पढ़ दीजिए एक दफा। कि हदीसे किसा हमेशा जब भी पढ़ी जाए 41 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद शुरू की जाए और जब भी हदीसे किसा पढ़ें कोशिश करें कि क़िबला रुख पढ़ें। वैसे तो किसी भी सिमत में पढ़ी जा सकती है लेकिन आदाब के एतबार से क़िबला रुख होकर पढ़ें और इख्तिताम हदीसे किसा पर हाजिरीन जलसा को खाना खिलाया जाए। खाना ये इसके आदाब में शामिल है। इन आदाब की जब रियायत की जाएगी फिर देखें कि बरकात का कैसे नजूल होगा और बलाएं और मुसीबतें किस तरह से दूर होंगी। और सबसे बढ़कर तो वही आयतुल्ला बहजत की बात कि मासूमीन को अपने घर बुलाने का बहुत बड़ा जरिया है कि अपने घरों में हदीसे किसा के जलसात को रखा जाए। कितना हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मासूमीन हमारे घर तशरीफ लाएं, तो उनको घर में अपने बुलाने का एक बेहतरीन जरिया है कि हदीसे किसा की तिलावत उस घर के अंदर हो और बल्कि ऐसे जलसात मुनक़िद किए जाएं जिसमें दीगर मोमिनीन भी आए और उसमें हदीसे किसा पढ़ी जाए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ज्यादा से ज्यादा इसको राइज कीजिए। इल्मी मुकाबला या मुहाकिमा कहीं पेश कर हो जाए, जो लोग इसमें तशकीक डाल रहे हैं, शकूक पैदा कर रहे हैं और वहाबियत का पैसा शियत के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मुकाबला भी किया जा सके। तो उस लिहाज से अच्छा, क्योंकि जाहिर है आइमा से तवस्सुल की बात होती है तो आजकल एक चीज और भी बहुत ज्यादा आती जा रही है जिसका अक्सर व बेशतर हम अपने इसमें दरूस में इजहार करते रहते हैं कि वहाबियत अपना पैसा शियत के अंदर भी लगता है कि काफी खर्च कर चुकी है और ऐसे अफराद को खरीदा जाता है या ऐसे शकूक डालने वाले उसी के अंदर, जिस तरीके से हदीसे किसा के मुतालिक आपने सुना कि इसमें शक डाले जाते हैं और इसी तरीके से बहुत से इल्मी मबाहिस का सहारा लेकर ये भी करार दिया जा रहा है कि जो नादे अली पढ़ी जाती है इसको भी नहीं पढ़ना चाहिए। सनत के एतबार से तो भी हम बात कर लेंगे इसकी कि सनत के एतबार से इसका क्या मसला है। सनत का इन दुआओं के अंदर देखा जाए तो अब मराजे भी इसके कायल हैं कि इसके अंदर सनत की कोई बहस है ही नहीं। दुआ के सिलसिले में किसी सनत की किसी बहस के अंदर पढ़ना फजूल और अबस चीज है। तो देखिए नादे अली इसका अगर आप सिर्फ तर्जुमा ही अगर आप देखें कि अजायब खुदा के जलवा बरदार हजरत अली अपने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जरा पुकारो, अजायब खुदा के जलवा बरदार हजरत अली अपने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जरा पुकारो तो सही, तुम हर मुसीबत और हर बला में उनको अपना मुश्किल कुशा पाओगे। तुझे तेरी बेपना अजमतों का वास्ता है अल्लाह, आपको आपकी वसी नबूवत का वास्ता है मोहम्मद और हजरत अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। اور حضرت علی علیہ السلام آپ کی ولایت کے صدقے میں تمام رنج و غم اور مصیبتیں دفع فرمائیے اور ہماری خبرگیری کیجئے. یا علی یا علی یا علی. دیکھیے یہ بات بالکل حقیقت ہے جس کے اندر 1% بھی شک و شبہ کا اور وہم کا گزر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امیر المومنین سے اور دیگر معصومین سے توسل ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. البتہ بہت ساری دعائیں ہیں علمی اعتبار سے ان کی سند کے اندر ضعف بھی پایا جا سکتا ہے, کیونکہ دیکھیے دعا جب کسی کو تعلیم کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ ہمارے سامنے متقی پرہیزگار افراد کی پوری ایک چین آ کر کھڑی ہو جائے گی اور وہ صرف ایک دوسرے سے نقل کریں گے. نہیں, دعا تو کسی کو بھی تعلیم کی جا سکتی, اور دعا کے اندر جب تک کہ کوئی خلاف اسلام مطلب نہ پایا جائے تب تک دعا کی کسی سند کے اندر جانے کی اور بحث کی ضرورت بھی نہیں. اچھا, اب سند دعاؤں کی سند کے متعلق اس میں اس کی ایک علمی بحث کو عوام میں لانے کے بعد اس سے یہ والا نتیجہ نکالنا کہ توسل کرنا ان سے یہ جائز نہیں ہے, یہ ایک بالکل ایک الگ چیز ہے اور یہ وہابیت کا ایک لحاظ سے ایک شعار ہے. اچھا, اس کی لوگ پوسٹ بنا بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلاتے ہیں, فیس بک کے اوپر پھیلاتے ہیں کہ نادی علی کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا اس کی سند کے اندر فلاں چیز پائی جاتی ہے, ضعف پایا جاتا ہے. اس کی جو علمی بات ہے وہ بھی ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کیا ہے, لیکن وہ ایک بالکل قطع نظر اس کے کہ ناد علی اتنی مجرب چیز ہے اور اس کو اسی طریقے سے رائج رکھنا چاہیے. ابھی آگے چل کر آپ کے سامنے اس کے متعلق جو ہے وہ بات بیان ہوگی. تو بہت سارے افراد یہ کرنے لگے ہیں آج کل کہ نام نہاد محقق بننے کا ان کو شوق چرایا ہوا ہے اور دین کی بہت ساری باتوں کو, ہر بات کو ضعیف اور خرافات کہنے کا رجحان نوجوانوں کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے. یعنی وہ افراد جو علمی لحاظ سے بھی اتنے کمزور ہیں, مجتہدین کے فتاوے کے اوپر ان کی نگاہ نہیں ہے, اور وہ آرام سے ان لوگوں کی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ افراد جو اس وقت بہت محقق بنے بیٹھے ہیں, جس کے متعلق جملہ آج کل بڑا مشہور ہے کہ جب گھر والے کوئی راز کی بات یا اہم بات کرنے والے ہوتے ہیں تو ایسے افراد کو عام طور پر کمرے سے بھی باہر نکال دیا جاتا ہے, وہ افراد مختلف علمی پیجز کے ایڈمن بن کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کے اندر ان چیز خرافات اور ان باتوں کو فروغ دے رہے ہیں. تو اب دیکھیے, نہ صرف یہ کہ امیر المومنین سے توسل اور دیگر معصومین سے توسل بالکل ایک ناقابل انکار حقیقت. اچھا, اب علمی طور پر تھوڑے سے ایک بات اس کے اندر بیان ہو جائے تاکہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے, اور اس کے پھر عجیب و غریب اس دعا کے جو دعا کہا جائے یا اس کو شعر کہا جائے, کیونکہ خود آیت اللہ سیستانی سے بھی ایسا فتویٰ ہے جس میں انہوں نے خود فرمایا کہ نادی علی اصلاً الگ سے یعنی معصورہ دعا نہیں ہے یعنی معصومین کی طرف سے, بلکہ یہ ایک شعر ہے, یہ ایک شعر ہے, لیکن بہت ہی عجیب و غریب اثرات رکھتا ہے. اور ظاہراً یہ جو دیوان امیر المومنین کے اندر امیر المومنین سے جو منسوب ایک دیوان ہے جو اس کی شرح بھی لکھی ہے, شرح لکھی ہے جو اس کے شاہر دیوان ہیں سید, ان کے جو شاہر دیوان ہے کمال الدین مہبدی یزدی ان کا نام, کہتے ہیں کہ یہ علماء اہل سنت میں سے تھے اور یہ ان کا یہ شعر ہے جو اس دیوان کے اندر موجود ہے. اور بہت سے علماء ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کو دعا بھی قرار دیا ہے, جیسے کہ خود بہار کے اندر یہ روایت موجود ہے, مستدرک الوسائل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, اور علامہ کفمی نے اپنی کتاب مصباح کے اندر بھی ناد علی کو لکھا ہے, جو کہ مصباح کفمی وہ کتاب ہے کہ مفاتیح الجنان کے اندر جتنی بھی اکثر دعائیں ہیں وہ آغا کفمی کی کتاب مصباح سے لی گئی. یعنی ایک لحاظ سے مفاتیح الجنان کے مصادر میں سے مصباح کفمی. تو آیت اللہ عز الدین حسینی زنجانی وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے, اور بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس کو تحریر کیا ہے, رجائے مطلوبیت کی نیت سے تمام افراد, آغا سیستانی کے مقلد ہوں, آغا رہبر کے مقلد ہوں, رجائے مطلوبیت کی نیت سے نیاد علی کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اور تمام مراجع کا بھی یہی فتویٰ ہے. اور آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ یہ مستحبات میں سے ہے, اور مستحبات میں اور اس سے بھی زیادہ, یعنی فرماتے ہیں جتنے بھی مستحبات ہیں عام طور پر اس میں ان مستحبات سے بھی زیادہ جو زیارات اور دعائیں ہیں ان میں سند کا معتبر ہونا ضروری نہیں, معیار نہیں. نہ زیارات میں سند کا معتبر ہونا معیار ہے, نہ دعاؤں میں سند کا معتبر ہونا معیار ہے. لہذا اگر روایت ضعیف بھی ہے تو آغا صادق روحانی کا نظریہ ہے کہ قاعدۃ التسامع فی ادلت السنن, یعنی مستحب کی جو دلیلیں ہیں اس میں صرف نظر چل جاتا ہے. یعنی اتنی زیادہ قوی دلیلوں کی ضرورت نہیں پیش آتی زیارات کی سند میں اور دعاؤں کی سند وغیرہ میں, دیکھا نہیں جاتا. اور یہ آغا سیستانی وغیرہ کا بھی نظریہ, بلکہ سارے مراجع کا یہ نظریہ کہ اس میں کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور کتنے علماء ایسے ہیں جو آج اس قاعدے کو مانتے ہیں, کچھ علماء انکار بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے علماء کی ایک تعداد ہے کہ جو کہ اس قاعدے کو تسلیم کرتی ہے. لہٰذا یک طرفہ طور پر اس طرح کی کوئی تحقیق پیش کرنا کہ نہیں یہ قاعدہ جو ہے قاعدہ تو اس تسامو یہ ثابت نہیں ہے, نہیں, کتنے علماء ہیں جو اس قاعدے کو ثابت مانتے ہیں, تو ان کے لحاظ سے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے جو بحار الانوار کی جلد نمبر 20 ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے حدیث قصہ, باقاعدہ جلد نمبر 20 میں صفحہ 73 پر پورا جنگ احد کے واقعے کے حوالے سے ناد علی بحار الانوار کی 20 جلد کے اندر بھی موجود ہے. اور شجر طوبہ جو کہ آغا مہدی حائری کی جمع شدہ ہے جس کے اندر احادیث وغیرہ بھی ہیں, اس کے اندر بھی حدیث قصہ ہے موجود. اس کے علاوہ مستدرک سفینۃ البحار میں بھی موجود ہے, اور خصائص فاطمیہ کے اندر بھی موجود ہے کہ غزوہ احد میں پیغمبر اسلام نے ان جملوں سے امیر المومنین کو پکارا تھا اور ایک ندا دی تھی. اور باقاعدہ آیت اللہ مرشی نجفی نے جو احقاق الحق کی جو شرح لکھی ہے اس کی 31 جلد کے اندر کہا ہے کہ شیعوں کو ناد علی لکھنے پر تانا نہیں دینا چاہیے, کیونکہ سنی علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر حدیث ناد علی کو لکھا ہے. ناد علی پر تانا نہیں دینا چاہیے شیعوں کو, کیونکہ سنی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں ناد علی کو لکھا ہے. جیسے کہ ابو حاجر بسیونی انہوں نے جو کہ ایک انسائیکلوپیڈیا لکھا ہے باقاعدہ احادیث کا, اس تک کے اندر حدیث قصہ کو نقل کیا ہے. اچھا اب خود دیکھیں ہمارے افراد جو ہیں اس کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ علماء اہل سنت, حتیٰ کہ دیوبندی علماء اہل سنت بریلویوں کے متعلق تو چلیں پھر بھی یہ کہا جاتا ہے, لیکن وہ بھی ناد علی کے قائل رہے. اب میں آپ کو ایک چیز اس میں سنواتا ہوں, علماء اہل سنت کا نظریہ اب دیکھیے آپ.
حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمت اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسہ, جس کے وظائف کے جید بزرگ اولیاء کرام نے اجازتیں دی, جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی بھی شامل ہے, اس کتاب میں کہ ناد علی 7 یا 3 یا 1 پڑھے, یعنی ناد علی پڑھنے کی ترغیب ہے اس کتاب میں جواہر خمسہ میں, جس کی اجازت بہت سارے بزرگوں نے دی ہے, اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے بھی دی ہے, یہ مشہور بزرگ ہیں. تو جس ناد علی کو پڑھنے کی اجازت دی ہے وہ ناد علی بھی لکھا ہوا ہے ان کتب میں, یعنی حضرت علی کو پکارو جو عجائب کے مظہر ہیں, انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا, ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے. اے علی اے علی اے علی. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائیو, آپ نے دیکھا کہ بزرگان دین بھی مولا مشکل کشا مانتے چلے آ رہے ہیں, اور حضرت علی کو نہ صرف پکارتے تھے بلکہ پکارنے کی انہوں نے تعلیم دی. اس شرن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, آپ شیطان کے وسوسے کو بالکل جھٹک دیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کو پکار ہی نہیں سکتے, ایسا نہیں ہے.
علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فیضان ان کی زندگی میں جاری تھا, اسی طرح ان کا فیضان آج بھی الحمدللہ جاری ہے. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الامن والاولا کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو روح ہے وہ ایسی روح ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اس میں مدد کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے.
واہ واہ.
یعنی اگر کوئی آج بھی حضرت علی سے مدد مانگے یا ان سے فیضان حاصل کرنا چاہے، ان کا علم حاصل کرنا چاہے، ان کی مدد حاصل کرنا چاہے، تو ان کی بارگاہ کے اندر مدد کے لیے پکارے، یا علی مدد کہے یا نادی علی مظہر العجائب، جیسے کہ ہمارے مشائخ نے اس کا ذکر کیا ہے، شاہ ولی اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی پر مشکل آ جائے تو ناد علی کو 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ تو یہی طریقہ کار ہمارے مشائخ کا بھی رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی رہا ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی، مشکل آتی، تو وہ حضرت علی کو پکارتے اور ان سے
ناد علی مظہر العجائب تجد هو من لك في النوائي كل غم وهم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي۔ میرے دادا کی بات نہیں ہے، یہ امام الوہابیہ کے دادا کی بات ہے کہ نجف اشرف کی طرف کو 6-7 قدم اٹھا کے تو شام کی نماز پڑھ کے تو پھر میں نعت پڑھ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ علی کا صدقہ میری تکلیفیں دور فرما دیتا ہوں۔ میں نے کہا ولی اللہ صاحب ہم تو ویسے ہی مانتی تھے، آئے اپنے پوتر کے کرنے کی تو ڈر تھا، اس نے سب کو سکھایا ہے جس کا نام محمد علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، تقویت الایمان میں اس نے لکھا ہے مالک و مختار نہیں، تو تیرا دادا سے ناز کیوں پڑتا ہے اس کو، تو پکارتا کیوں ہے؟ اس لیے یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے عقیدے گڑ لیے، اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اس نے ہوئی تو ہر میں حوالہ ریفرنس،
اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ اس امت کے مددگار ہیں اور متصرف ہیں، مولا کائنات علی المرتضی اسد اللہ الغالب امام برحق سیدنا علی المرتضی اس امت کے مددگار ہیں اور متصرف ہیں۔ اور اگر آپ دیوبندی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا وہابی نہیں، تو دیوبندی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ استدلال وہ بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب فیوض الحرمین اٹھا کے دیکھو، مولا علی سے وہ مدد طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز کے بعد 6 قدم نجف اشرف کی طرف اٹھا کر میں ناد علی پڑھتا ہوں، میری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ ناد علی مظہر العجائب تجد هو عونا لك في النوائب كل غم وهم سينجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اگر پڑھے تو مشرک نہیں ہوتے، اگر ایک سنی مسلمان مولا علی کو پکارے گا مدد کے لیے تو کس طرح مشرک ہوگا؟
تو آپ نے دیکھا کہ شیعت کا جو شعار چیزیں تھیں کہ غیر بھی اس کے قائل ہیں اور اپنے لوگ ان چیزوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تو اور اس حد تک ہے کہ باقاعدہ ہمارے برادران اہل سنت میں سے بعض علماء نے ناد علی کو پر اعتراضات کے جوابات میں کتابیں تک جو ہے وہ لکھی۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے ایک چیز لکھی ہے، ان کا تھوڑا سا اختلاف، جیسے ہمارے یہاں آپ نے بہار کے اندر دیکھا کہ غزوہ احد کے موقع پر پکارا تھا روایت کے اندر ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ پکارا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے اگر ان کی روایت کو دیکھیں تو یہ والا اعتراض ایک لحاظ سے رفع ہو جاتا ہے، جس جو ابھی آگے چل کر اس کا بھی تذکرہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام غزوہ احد میں تو پیغمبر اسلام کے ساتھ ہی امیر المومنین موجود تھے، تو اس وقت ان کو پکارنے کی کیا ضرورت پیش آئی، تو متن کے اعتبار سے اس کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی جب کوئی آدمی خود ہی ساتھ موجود ہو تو اس کو ندا دے کر بلانے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے مدد کے لیے۔ ہاں صرف ایک موقع ایسا ملتا ہے کہ جنگ تبوک کا، کہ جب امیر المومنین جس جنگ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ نہیں تھے۔ اچھا وہ روایات اہل سنت کے اندر آیا ہے کہ وہ جنگ تبوک کے موقع پر تین دفعہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو اس انداز سے پکارا تھا۔ اچھا یہ جو ناد علی یا علی یا علی تین دفعہ جو اس کے اندر آتا، بھی علماء اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ جنت کے دروازوں کی جو ایک لحاظ سے بیل ہے، کنڈی ہے، اس کے دروازے میں سے یہ آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ اسی وجہ سے بعض علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی مجلس میں یا محفل میں یا علی کے تین نعرے بھی لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ تو تو اس لحاظ سے بھی جو یہ ایک اعتراض ہے کہ جنگ احد میں حضرت علی موجود تھے تو کیسے ممکن ہے ندا دے کر بلایا جائے، تو اس لحاظ سے بھی یہ اعتراض اگر اس کو اگر اہل سنت کے لحاظ سے ان کی روایات کے مطابق دیکھیں تو جنگ تبوک کا موقع ہے، لیکن بہرحال اگر اس لحاظ سے بھی ہو اور سند کے اعتبار سے اس کے اندر ذوب بھی پایا جائے تو یہ بات واضح ہو گئی اس سے پہلے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کا پڑھنا جو ہے وہ بالکل جائز. اچھا اچھا، اب ایک اور بات اس میں بتا دی جائے کہ ناد علی پڑھ کر تمام دعائیں انسان اپنی قبول کروا سکتا ہے. یہاں تک مشہور ہے کہ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ نجف میں امیر المومنین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور وہاں جا کر ناد علی پڑھتے تھے اور مشکل فوراً حل ہو جاتی تھی. اور بہت سارے وہ علماء کے جنہوں نے عملیات پر کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ، اس جیسے کہ رہنمائے گرفتاران ہے یا ذکر ہائے شگفت عارفان ہے، اس کی دوسری جلد میں باقاعدہ ناد علی کو بطور مجرب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کو قرار دیا گیا ہے. اور علماء عرفان فرماتے ہیں کہ ناد علی سے جو دعائیں قبول ہوتی ہیں ناد علی کے کچھ موکل فرشتے ہیں، فرشتے معین ہیں کہ ادھر جو کوئی ناد علی پڑھے اور ادھر فوراً اس کی حاجت کو قبول کروا دیا جائے. اور کتاب روح و ریحان اس میں جو کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے حالات پر لکھی گئی ہے تو اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ 100 مرتبہ کسی بھی حاجت کے لیے اگر جو بڑی حاجت ہو یا چلیں چھوٹی حاجت بھی ہو ایک دفعہ بھی کافی ہے ناد علی پڑھنا، لیکن 100 دفعہ اگر پڑھ کے کسی حاجت کے لیے پڑھی جائے اگر تو وہ حاجت لازمی قبول ہو جاتی. اور علماء جو عملیات کے علماء ہیں وہ خاص طور پر وہ فرماتے ہیں کہ مالی مشکلات کے لیے 9 بار نماز فجر کے بعد ناد علی کا پڑھنا بڑا مجرب. نماز فجر کے بعد 9 مرتبہ مالی مشکلات کے حل کے لیے، اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے 15 روز تک دن میں 22 مرتبہ پڑھنا بڑا مجرب. اگر کسی پر قرضے ہوں تو 15 روز تک 22 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ ناد علی کے بے شمار فائدے ہیں بلکہ معجزات تک دیکھے گئے ہیں اس کے نتیجے میں. یہاں تک کہ ایک بڑا مشہور واقعہ آیت اللہ شیخ جعفر مجتہدی کا، آیت اللہ شیخ جعفر مجتہدی کا آپریشن ہونا تھا اور آپریشن کے لیے اچھا پروسٹیٹ ان کے گلینڈ کا آپریشن تھا. آپریشن کے لیے دو بڑی مشکل سے تیار ہوئے کہ 2 شرطوں پہ میں آپریشن کرواؤں گا، ایک تو یہ کہ مجھے بے ہوش نہیں کیا جائے گا، دوسرا کہ مجھے کسی کا خون نہیں چڑھایا جائے گا. اس کی وجوہات انہوں نے نہیں بتائیں، کہا کہ ان 2 شرطوں پہ، اب اس شرط پہ تو کون ڈاکٹر سرجری کے لیے تیار ہوگا، انتہائی پینفل بھی ہے اور بغیر آپریشن کے بغیر ایک لحاظ سے اینستیزیا کے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بے ہوش کیے بغیر کوئی بڑا اس انداز کا کوئی آپریشن ہو، اور اس کے اندر آپریشن میں خون بھی بہت نکلتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر خون کی ضرورت پیش آئے تو ان کی اس شرط کو بھی مانا جائے کہ خون نہیں لگایا جائے گا مجھے. لیکن بہرحال معلوم تھا کہ یہ جو مریض ہے یہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا مریض ہے اور روحانیت کے اندر بالکل ڈوبا ہوا ہے. اس ڈاکٹرز کے اس پینل کے اندر ایک ایسا ڈاکٹر بھی تھا جو روحانیت پر بالکل اعتقاد نہیں رکھتا تھا. اس کو سب سے زیادہ اعتراض تھا کہ ان کا تو پھر آپریشن کرنا ہی نہیں چاہیے، ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے بغیر اینستھیزیا کے آپریشن ہو، کیسے ممکن ہے کہ خون کی ضرورت اور خون نہ لگایا جائے. لیکن بہرحال آپریشن شروع ہوا، جب اینستھیزیا دینے کا مرحلہ آیا تو آقا جعفر مجتہدی نے ڈاکٹرز کو روک دیا اور اس کے بعد چند مرتبہ ناد علی پڑھی، اور جب ناد علی پڑھ چکے تو کہا اب آپریشن شروع کرو. ڈاکٹرز نے دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسیجن دیتے ہیں اور کٹ لگاتے ہیں جس جگہ آپریشن ہوتا ہے تو فوراً خون نکلتا ہے، لازمی ہے، کھال کو کاٹا جائے گا خون نکلے گا. ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ کھال میں سے ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا. ڈاکٹرز کو اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، پورا آپریشن ہوا، نہ کوئی خون نکلا، نہ کسی بلڈ کو ٹرانسفیوژن کی کوئی ضرورت پیش آئی. اچھا، آپریشن کے بعد کافی پین بھی ہوتا ہے، درد کم کرنے والی ادویات عام طور پہ دی جاتی ہیں، انجیکشنز دیے جاتے ہیں. ان کو درد تک کا احساس نہیں تھا، نہ کوئی دوا، درد کی کوئی دوا دی گئی، نہ کوئی انجیکشن لگایا گیا. وہ ڈاکٹر جو روحانیت کا بالکل قائل نہیں تھا، وہ سخت متاثر ہوا اس تمام بات سے، اور اس نے آقا شیخ جعفر مجتہدی سے بعد میں معذرت کی اور ایک جملہ کہا کہ آقا جعفر انسان خارق العادہ است، حساب مردان خدا است، مردان عادی جدا است. یہ ایک انتہائی ایکسپشنل آدمی، یعنی حیران رہ گیا وہ، کہا کہ واقعی خدا کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کا حساب عام افراد سے بہت الگ ہوتا ہے. مان کے جو روحانیت کا بالکل قائل نہیں تھا وہ اس انداز سے قائل ہوا. اور یہ والا واقعہ باقاعدہ جو ایک مستند ویب سائٹ ہے، ایک tibyan.net، اس کے اوپر بھی پورا واقعہ موجود ہے، اور کتاب لالہ یز ملکوت جو آقا شیخ جعفر مجتہدی کے حالات پر لکھی گئی، اس تک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اچھا، اب ایک بات اس کے اندر اور، دیکھیے توسل جس کے اوپر بہت زیادہ آج کل ہو رہا ہے مسئلہ، نادے علی کے اوپر بھی، اور حتیٰ کہ اب یہ اعتراض بڑھ کر اور آگے چلا گیا، حضرت عباس علمدار کو باب الحوائج ماننے کے اوپر شکوک و شبہات لوگ ڈال رہے ہیں. پہلے سے میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں، اگر آپ تک یہ باتیں نہیں جا رہی ہیں تو پہلے سے آپ دفیاز کا کر لیں، پہلے سے ان تمام چیزوں کے متعلق معلومات لے لیں، کیونکہ بچے گھروں میں آئیں گے، یہ سب باتیں ادھر ادھر بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان کے افکار متاثر ہو رہے ہیں. تو اب اس سلسلے میں علماء کہ کچھ اور بھی آپ کو سنوا دی جائیں.
ناد علی معتبر ہے یا نہیں، اس کا ذکر کسی بھی کتاب میں کیوں نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ناد علی اگر معتبر سند کے ساتھ نہ بھی ہو تو بھی جائز ہے. سوجر اگر تو کسی ضعیف سند کے ساتھ موجود ہو تو بھی جائز ہے، اگر کسی صحیح سند کے ساتھ موجود ہو تو بھی جائز ہے، کسی کتاب میں ہو تو بھی جائز ہے، کسی کتاب میں نہ ہو تو بھی جائز ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں تم جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لوگوں نے مفت میں ایسے جھگڑے شروع کر رکھے ہیں کہ جن جھگڑوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق. کیا مولا علی کو مصائب میں اپنی مشکل کشائی کے لیے بلانا وسیلہ کے طور پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ اور ناد علی کیا ہے؟ بلا تو مولا علی کو، وہ مظہر عجائب ہے، تیری مصیبتوں میں تجھے پہنچے گا اور تیری مشکلات حل ہو جائیں گی. یہی ہے. اور یہ عالی مدد کیا ہے؟ وہ بھی تو یہی ہے. اب اپنا سوال یہ ہے کہ یہ اگر کہیں حدیث میں کھڑا ہو تو ہم یا عالی مدد کہیں، اور حدیث میں نہ کھڑا ہو تو ہم پابند ہیں کہ اللہ سے بغیر کسی حدیث کی دعا کے ہم اپنی زبان میں اپنی مرضی سے اللہ سے کچھ نہیں مانگ سکتے. یہ جتنی دعائیں تم اپنی زبان میں مانگتے ہو، ابھی ہم بھی دعا مانگیں گے اور روزانہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، یہ حدیثوں میں کھڑی ہوئی ہیں. دعا معصور و منقول افضل ہے، ورنہ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. اب بتائیے، انگریز اگر کوئی دعا مانگے کس زبان میں مانگے؟ چینی اگر کوئی زبان مانگے کس زبان میں دعا مانگے؟ جاپانی اگر کسی زبان میں دعا مانگے تو کس زبان میں مانگے؟ کیا جاپانی اللہ سے مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ جس کو آتی نہیں دعائے کمیل، جس کو پتہ نہیں کہ عربی کیا شے ہے، اس نے ابھی تک نماز بھی پوری یاد نہیں کی، اگر وہ اپنی چینی میں اللہ کو پکارے، بلاؤ، بتاؤ نا، اس کی دعا ناجائز ہوگی یا جائز ہوگی؟ کیوں جائز ہوگی؟ کیوں جائز ہوگی؟ اس نے تو وہ دعا مانگی نہیں جو معصوم نے پڑھی ہے، اس نے تو اپنی چینی میں کہا ہے. یہ جتنے فقیر آپ کے دروازے پہ آتے ہیں اور صدائیں دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، کیا ان کی دعائیں غلط ہیں؟ یہ سب فعل حرام کر رہے ہوتے ہیں. کس نے تم کو یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ فلاں دعا معتبر ہے فلاں دعا معتبر نہیں ہے؟ دعا دعا ہے، مخلص ہو کے مانگ. البتہ یہ بات اپنے مقام پر درست ہے، جو دعائیں معصومین سے منقول ہیں ان دعاؤں کی شان بلند ہے، ان کا مقام. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو اپنی معرفت کی سطح تک مانگیں گے، اور اپنے علم کی سطح تک ہم دعاؤں کے الفاظ کو متعین کریں گے، اور ہمارا جملہ ہمارے علم کا ترجمہ ہوگا. اور جب معصوم کوئی دعا پڑھیں گے تو وہ معصوم کی معرفت توحید کا ترجمان ہوگا، اور ہم مانتے ہیں کہ ہم جہاں بھی پہنچ جائیں ہم معصوم کے درجے تک پہنچنے کے لائق نہیں ہو سکتے. اس لیے جائز ہے آپ کے لیے اپنی زبان میں دعا، لیکن افضل کیا ہے؟ معصوم کی دعا. اس لیے ہوں ایک اللہ سیاں میرے گناہ بخش. کیا خیال ہے؟ یہ سرائیکی میں دعا امام نے مانگی تھی؟ سرائیکی میں امام دعائیں مانگتے تھے. امام اللہ سے کس زبان میں مانگتے تھے؟ اور ہم مانگ رہے ہیں سر اللہ سے یہاں میرے کو بخش، میکو بخش. یہ میکو بخش یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عمومی اجازت دے دی ہے، تو مانگو میں سنتا ہوں. بابا سب زبانوں کا خالق وہ خود ہے، سب زبانوں کا جائل و واضع وہ خود ہے. کون سی زبان ہے جو اس کے علم میں نہیں، بلکہ جن کو وہ اپنا بناتا ہے ان کو بھی زبانیں سکھا دیتا ہے.
عالم تھے تو یہ بھی پتا تھا کہ امام اور حضرت عباس کی ایک ڈیوٹی اللہ کی طرف سے بھی. گئے اور جا کے زری پکڑی کہ یا بل فضل عباس، میری ماں کو عذاب خدا سے بچا لیجئے، میرا وعدہ ہے اپنی ماں کی ساری قضا نمازیں پڑھواؤں گا، ساری قضا نمازیں پڑھوں گا. یہ وعدہ کیا اور دل کو اطمینان آ گیا. آپ کو معلوم ہے اور مجھے 99.9% یہ شیور کہ آپ کی لیڈیز ٹائم ٹو ٹائم حضرت عباس کا وہ عمل کرتی ہوں گی، یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اشف کربی بے حق اخیک الحسین. بہت ہی مشہور آج کل بہت پاپولر یہ عمل ہو گیا. عباس شاعر حضرات نے حضرت عباس کے نام کے الگ الگ جو لیٹرز ہیں عین بے بے الف سی، اس پہ قطعے اور رباعیاں لکھی ہیں. عباس نام کے نمبر بنتے ہیں 133. یہ عباس کا جو نمبرولوجی، اگر آپ نمبر جمع کر 133 ٹائمز جو یہ دعا پڑھے گا خود دیکھ لے گا. میریکل آپ بھی دکھا سکتے ہیں، یعنی دکھائیں گے حضرت عباس، آپ کی لائف میں آج بھی میریکل ہو جائیں گے. یہ روایت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں نے تو خود آغا سیستانی سے پوچھا، آغا فاضل لنکرانی سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دعا بالکل صحیح ہے. مجھے اب تک یاد ہے 2 سال پہلے انڈیا میں ایک شہر ہے حیدرآباد دکن، وہاں کے ایک صاحب آئے تھے اس قافلے میں جس میں بھی گیا تھا، اور ان کا 50 سال پرانا کوئی پراپرٹی کا کیس تھا. انڈیا پاکستان میں پراپرٹی کے کیس میں کتنا ٹائم لگتا. باپ نے شروع کیا تھا، باپ مر گیا، بیٹا لڑ رہا تھا، اور سارے جو لوور کورٹ تھے سب جگہ سے وہ ناکام ہو گئے. لاسٹ ہیئرنگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پتہ نہیں کہا، آخری عدالت تھی، وہ قافلے میں تھے. اور اس رات کو مجھے حضرت عباس کے روضے میں اس طرح مجلس کا موقع ملا کہ وہ دروازہ کھول دیا تھا زری کا، اور پورا مجمع اور میں اس طرح بیٹھے تھے کہ حضرت عباس کے سر کی طرف بالکل سامنے زری کی. میں نے یہ روایت پڑھ دی. اگلی صبح وہ میرے پاس آئے. بہت مشہور ایک ہوٹل ہے کربلا کے اندر، فندق رسول، بالکل حضرت عباس کے حرم کے سامنے ہم لوگ اس میں تھے. کہنے لگے مولانا مبارک ہو، آپ تو مجلس پڑھ کے چلے گئے. میں بیٹھ گیا اور 133 مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی. ابھی صبح صبح میرے چھوٹے بھائی کا فون آیا ہے کہ جو ناممکن تھی ہماری اپیل، 50 سال کے بعد جو سب سے آخری کورٹ ہے اس نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، وہ بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہم کو مل گئی. کہ یہ ابھی چند گھنٹے، شاید 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، اور میں نے یہ معجزہ دیکھا. اور ایسے کتنے معجزات ہیں. تو یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین، اے اپنے بھائی حسین کی پریشانی دور کرنے والے، تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کر. یہ دعا مانگے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو. مرزا علی تہرانی زری پکڑ کر اپنی ماں کی مدد چاہ رہے ہیں. ماں کے لیے مدد مانگ رہے ہیں. اے آقا عباس، میری ماں کو عذاب خدا سے بچائیے، نمازیں میں پڑھوں گا. اور دل کو ایک اطمینان ہو گیا، خود ہی ایک سکون، جیسے اندر سے کوئی میسج ملا ہو کہ بے فکر ہو جا. آ گئی.
تو آپ نے دیکھا کہ دعاؤں کے سلسلے میں اور زیارات کے سلسلے میں کسی روایت کی سند کی تحقیق کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل اطمینان کے ساتھ ان تمام دعاؤں کو مانگ سکتی ہیں. نادی علی پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. تو اس وجہ سے لوگوں نے اس کا سہارا لے کے کہ دیکھیے اس کی سند ضعیف ہے، تو لہٰذا سند ضعیف ہونے کے معنی کہ ان سے توسل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو دوسری طرف کھینچ کر لے کر جایا جا رہا ہے، اور اس بات کا باعث بنایا جا رہا ہے کہ لوگ ضعیف سند کی وجہ سے ان سے توسل کرنا چھوڑ دیں. دیکھیے ابھی کتاب کے اندر جو اس کتاب کا جو تذکرہ ہوا تھا جواہر خمسہ کا، آپ نے اگر کلپ غور سے سناؤ علماء اہل سنت کا، تو اسی کتاب کا جواہر خمسہ جو بہت اوتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان لوگوں نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا ہوا تھا، اس کے اندر باقاعدہ دعائے سیفی بھی ہے. اس کے اندر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دعائے سیفی، اور حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ دعائے سیفی صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقاعدہ اس کے اندر ہیڈنگ لگائی گئی شرائط ترتیب دعا، مناجات اور بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر نادی علی لکھا ہوا ہے، یعنی جو ان کی عملیات کی اوتھینٹک کتابیں اس تک کے اندر یہ چیز شامل ہے. اور پھر اس کے بعد اگلے صفحات کے اوپر باقاعدہ پوری نادی علی الگ سے بھی لکھی ہوئی. اور کتنی جگہ آپ جائیں جو اہل سنت کے جو مفتی کرام ہیں، مفتی عبد القیوم ہزاروی، ان سے بھی پوچھا گیا کہ نادی علی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا نادی علی کے معنی ہے علی کو بلاؤ یا ان سے مدد طلب کرو. ناد امر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے پکارو، پکار، دعوت، عظیمت، بلاوا، منادی، دعائی. نادی علی ایک دعا ہے جس کا پڑھنا جائز ہے. یہ معلوم نہیں کہ کس نے لکھی ہے، کب لکھی ہے، بہرحال اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو پڑھنی جائز نہ ہو. مفتی عبد القیوم ہزاروی، یعنی ان کے باقاعدہ سلسلے میں ان کے فتوے تک موجود ہیں. اور خود آقا سیستانی سے بھی پوچھا گیا تھا، باقاعدہ استفتہ تھا کہ آپ کا اوپینین کیا ہے نادی علی کے سلسلے میں، تو وہاں سے جواب آیا کہ بقصد رجا آوردہ شود مانے ندارت، اس نیت سے پڑھا جائے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اس دعا کو پڑھنے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کتنی مجرب ہے. علماء نے رجائے مطلوبیت کے معنی یہ ہیں کہ اس میں رجحان پایا جاتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے. اسی طریقے سے آیت اللہ صادق روحانی سے بھی فتویٰ کیا گیا کہ اس کے اندر ناد علی مظہر العجائب یا مظہر العجائب، تو اس کے اندر قصد کیا ہے، یعنی علی سے مراد یہاں پر امیر المومنین کی ذات گرامی ہے یا باری تعالی عز و جل اللہ اس سے مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ المراد ہو الامام العلی علیہ السلام کما یظہر من تتمت الدعا، یعنی اس سے مراد امام علی علیہ السلام ہے، جیسے کہ روایت کے آخر کے اندر دعا کے آخر میں جس ظاہر ہوا ہے. تو یہاں پروردگار عالم علی سے مراد نہیں ہے بلکہ امیر المومنین مراد ہے. تو بہت نادی علی سے مشکلات کا حل ہوا، اور لوگوں کے اندر ایک چیز بہت عرصے سے رائج ہے، لوگ اس کے کڑے وغیرہ بنا کر پہنتے ہیں، اور بچوں آج کل اس کے اوپر بھی بہت اعتراضات ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور بالکل اس طریقے سے ان کو حقیر لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جو اس انداز کی چیزیں پہنتے ہوں. لوگوں مباح چیزیں ہیں، لوگوں کو کرنے دیجئے، یعنی کسی مجتہد نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا، کسی نے اس کو حرام قرار نہیں دیا. بہت سارے لوگ ان دینی رسومات کی وجہ سے دین سے اٹیچ ہیں، ان کے پاس ہر جگہ درس و تدریس ہے، اس کے مواقع نہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے دین سے وابستہ ہوتے ہیں وہ لوگ. اس میں آپ شک و شبہ ڈالیں گے، اس کے اندر ان کے اوپر اعتراضات کریں گے، تو وہ کچے دھاگے سے ایک لحاظ سے جو اٹیچ ہیں دین سے، وہ ڈوری بھی آپ کاٹ دیں گے ان کی، وہ کہاں جائیں گے پھر؟ تو ان رسومات کو، جو مباح رسومات ہیں جس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں، ان کو کام کو کرنے دینا چاہیے. تو اس انداز سے چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اس کے گلے میں جو ہے نادی علی کا پہنوا کر گلے میں ڈالتے ہیں. بس اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کا نام وغیرہ جو ہے براہ راست کھال سے نہ ٹکرائے، اس کے اوپر کوٹنگ کروائی جا سکتی ہے. ایسی نیل پالش اب آ گئی ہیں جو اس پہ وہ باقاعدہ آپ اس سے کوٹنگ کر سکتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کی، کہ وہ کھال سے براہ راست نہ ٹکرائے، کہ وضو والا مسئلہ نہ ہو. انگوٹھیوں کے اندر نادی علی لوگ اس طرح سے لکھواتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ بہت ان چیزوں کے اثرات ہیں، بہت ان کے فائدے ہیں، اور لوگوں کو کرنے دینا چاہیے، اس کے اوپر اعتراضات وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نادِ عالیہ مختلف سورا اس قسم کے کندہ ہوتے ہیں برتنوں کے اوپر، اس کے اندر رکھ کر پانی پینا، اس چمچے کے اندر شفا کی نیت سے پانی بھر کے مریض کو جو ہے پلایا جائے، یہ بہت ساری چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند چیزیں ہیں ساری، یعنی ایسا نہیں کہ ان کو بالکل لوگ عام طور پر آج کل ان چیزوں کو حقیر سمجھنے لگے، یہ ایک فیشن آج کل چل پڑا ہے کہ ذرا سا کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا ایک آدھ کتاب کسی نے تو فوراً اس کا ان چیزوں کو خرافات کہنے کا اس کا پورا زور جو ہے اس کے اوپر صرف ہو جاتا ہے، نہیں، ان چیزوں کے اثرات ہیں، گھروں کے اندر باقاعدہ لکھ کر نادِ عالیہ کو لگوائیے، لوگ اپنی دیواروں کے اوپر، اس کے اوپر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نادِ عالیہ کو شعر جو کہ ایک جانور ہے اس کی شکل میں کیوں، یہ اس کی توہین ہے، نہیں یہ توہین شمار نہیں ہوتی، یہ توہین شمار نہیں ہے، اور اس طور پر اگر لکھا جائے تو جائز ہے، اس کو بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی یہ چیز پوچھی گئی، یہ کچھ دنوں سے یا علی کا ختم رائج ہو گیا ہے، لیکن یعنی لوگ یا علی اس طرح سے باقاعدہ اس کو ورد کے طور پر کرنے لگے، اس میں آپ کی کیا رائے؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے استفتاءات جدید کی تیسری جلد کے اندر اس کا جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معصومین خصوصاً وجود مبارک امیر المومنین سے توسل کرنا اور بارگاہ خداوندی میں ان کو شفیع قرار دینا بہترین عبادت اور حل مشکلات کا سبب ہے، بہتر یہ ہے کہ مذہب اہل بیت کے پیروان ایسی دعاؤں اور توسلات سے استفادہ کریں جو معصومین سے نقل ہوئی ہیں، جیسے کہ دعائے توسل، دعائے توسل پہ بھی بہت اعتراض ہے لوگوں کو، نے کہا کہ ایسی چیزوں سے جیسے کہ دعائے توسل، کیونکہ اس کو علامہ مجلسی اور دیگر نے معتبر کتابوں کے حوالے سے آئمہ سے نقل کیا اور حاجتوں کی برابری کے لیے بہت زیادہ مؤثر، تو حضرت امیر المومنین کا نام کا اگر کوئی عمل ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے کہ اندر خود نادِ علی بھی شامل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یا علی مدد کے طور پر باقاعدہ ایک سوال بھی پوچھا گیا آیت اللہ سیستانی سے کہ کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے، کہا جا سکتا ہے، دیر از نو آبجیکشن ان اٹ، انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا علی مدد بالکل کہنے کی اجازت ہے، آج کل یہ بہت خلاف چل پڑی چیزیں، اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اہل سنت کے جو مفتی ہیں صاحبزادہ بدر عالم جان، ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا یا علی مدد یا غوث العظم کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ انبیاء خصوصاً حضور اکرم اور آپ کی امت کے اولیاء کرام کے لیے مجازن ان الفاظ کا استعمال جائز ہے، کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی غزوہ احد میں شہادت پر اس قدر روئے کہ ساری زندگی اتنی شدت سے روتے نہیں دیکھا گیا، پھر حضرت حمزہ کو پکار کر مخاطب کر کے کہنے لگے یا حمزہ یا کاشف الکروبات، کہ اے حمزہ آپ نے دیکھا، انہوں نے بعد میں اس کے ترجمے کے اندر لکھا ہے کہ اپنے وفات شدہ چچا سے فرما رہے ہیں یا کاشف الکروبات، اے تکالیف کو دور کرنے والے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی شبہ شرک ہوتا تو پیغمبر کبھی یہ نہ کہتے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے اور مقرب بندے قابل توسل ہیں اور لہٰذا یہ جائز ہے، تو اور حقیقی مستعان فقط اللہ ہے اور اولیاء کرام اس کا وسیلہ ہیں، وہ باقاعدہ انہوں نے اس کا فتویٰ بھی دیا، تو ان کے ہاں بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے مجتہدین، اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ یہ سب چیزیں پڑھوں، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، ان سے باقاعدہ ایک انٹرویو لیا گیا، اس کے الفاظ ہیں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جناب مریم کے قصے میں ایک آیت ہے جس سے آپ توسل کے لیے استدلال فرما سکتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت جبرائیل تفسیر میں ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے پاس آئے تھے، کیونکہ حضرت مریم نے جبریل کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے، اور ایسا ہو سکتا ہے، ایسا انبیاء سے بھی ہوا ہے، یعنی جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ان کو نہیں پہچانا تھا، تو جناب مریم جیسی عظیم شخصیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی نظر میں جبریل کو نہ پہچانے، کیونکہ حضرت مریم تنہا تھیں، انہوں نے فوراً خدا سے مدد مانگی، یہاں پر جبریل نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں تمہیں ایک لڑکا دینے آیا ہوں، میں تمہیں ایک لڑکا دینے آیا ہوں، اس جگہ جبریل نے بے اذن اللہ نہیں کہا، اس سب حالت کو دیکھ کر حضرت زکریا نے اپنے بیٹے کی دعا مانگی، کیونکہ اس حالت کو دیکھ کر انہیں بھی رغبت پیدا ہوئی، تو اس میں ایک چیز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت اسرائیل ہیں، جب وہ کسی کی روح وہ قبض کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں خدا کی اذن سے تمہاری روح قبض کرتا ہوں، کیونکہ اس کو طاقت بھی اللہ نے پہلے سے دے رکھی، ہمیشہ بے اذن اللہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، تو اسی طریقے سے یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس، ان اولیاء کرام کے پاس، ان ائمہ معصومین کے پاس یہ طاقتیں پہلے سے اللہ نے دی ہوئی ہیں، اور اس لحاظ سے ان کو مدد ان سے مانگی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے اوپر بڑے اعتراضات، انہیں سوچنے کے ایسے موقع آ گیا ہے کہ باب الحوائج حضرت عباس علمدار کے میں شک ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو باب الحوائج کس نے بنایا، کیسے باب الحوائج ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اور تیز رفتاری کے ساتھ نوجوان ان کے کچے دماغوں کے لوگ ان اثرات کو قبول کر رہے ہیں. آیت اللہ شبیری زنجانی ان کی باقاعدہ آفیشیل ویب سائٹ پہ پورا تفصیل، اس کا ایک جملہ خالی میں نے لکھ سکا اس وقت یہاں، کہ باب الحوائج بودن حضرت ابو الفضل علیہ السلام جزء امور قطعیت، یعنی قطعی ترین امور میں سے ایک ہے. ان کا باب الحوائج ہونا بالکل ایک حقیقی چیز ہے، بالکل قطعی اور یقینی چیزوں کے اندر سے ایک ہے. اور توسل کے معنی باقاعدہ آیت اللہ وحید خراسانی کی جو آفیشیل ویب سائٹ پہ جو سوال و جواب ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ واقعی توسل ایسی چیز ہے، یعنی ایک دقیق علمی بحث ہے. اور پھر انہوں نے پورا توسل بتایا ہے کہ قرآن کی کون سی آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں جس سے توسل جائز ہو. اور خالی صرف یہی نہیں بلکہ کتنی امور کے اندر روایت ابراہیم کفمی نے مصباح کفمی کے اندر جیسے لکھا ہے کہ ہر قسم کے جسمانی درد سے نجات کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل بڑا مجرب ہے. یعنی ہر قسم کے جسمانی درد سے نجات مل جاتی ہے جو ہمارے ساتویں امام سے توسل کر کے درد کو دور کرنے کی دعا مانگے. اسی طریقے سے قوت حافظہ بڑھانے کے لیے آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ بھی پچھلی دفعہ آیا تھا کہ شیخ تقی اصفہانی جو آقا نجفی کے نام سے معروف تھے قوت حافظہ کی کمی سے بڑے سخت پریشان تھے. ایک مرتبہ امام حسین کے حرم گئے اور جب قبر امام حسین پر نظر ڈالی تڑپ کر امام حسین سے توسل کیا کہ مولا اگر حافظہ نہ ہوگا تو دین کی تبلیغ کیسے کروں گا. اسی وقت ایسا حافظہ پیدا ہو گیا کہ کتب اربا کی تمام روایت اس طرح سند اور متن کے ساتھ حفظ ہوئی جیسے گویا ان کے سامنے تحریر ہو. آقا جواد شعبانی مفرد ان کی کلیات ختوم و اذکار کے نام سے جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. تو اب دیکھیں توسل سے لوگوں کے کیسے کیسے جو ہے کام ہو رہے ہیں. خود آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا ان کی جو صراط النجات ہے اور اس کا اردو ترجمہ جو سوال کا ہے کہ سوال کیا کہ کیا معصومین علیہ السلام سے براہ راست اولاد رزق حفاظت اور امان طلب کی جا سکتی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ خود خلق کرتے ہیں یا خود رزق دیتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے ہاں وسیلہ ہیں اور قضاء حاجات کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کنندہ ہیں اور اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے. وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں وہ خلق کرتا ہے، وہ اللہ سے رزق کا سوال کرتے ہیں اور وہ رزق دے دیتا ہے. اللہ ان کی منزلت اور ولایت ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور اس کا کہنا یہ کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. اس طرح خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آیت اللہ خوئی نے جواب دیا اس قصد سے کوئی حرج نہیں، اس قصد سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں جو اس کے اندر چیزیں لکھی گئی ہیں کہ براہ راست بھی ان سے سب چیزیں طلب کی جا سکتی ہیں. اور کیونکہ یہ سب چیزیں بھی وہ اللہ کی اذن سے ہی دیتے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں دیتے، اپنے ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. اس لحاظ سے اگر کوئی ان سے براہ راست بھی مانگتا ہے تو فرماتے ہیں کوئی اس کے اندر حرج نہیں. اور پیغمبر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے پورا سوال و جواب میں لکھا ہے اتنا وقت نہیں پڑھنے کا کہ ان کی رحلت کے بعد بھی ان سے توسل کرنا بالکل جائز. اور نفس پہ کنٹرول کے لیے آیت اللہ شستری فرماتے تھے یا علی کا ورد کرنا خیر و سلوک کے لیے، یعنی ان کا توسل اختیار کرنا امیر المومنین سے یہ بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ مادر گرامی حضرت عباس بی بی ام المومنین سلام اللہ علیہ وسلم کہ 40 روز تک 135 مرتبہ درود پڑھ کر ان کو ہدیہ کریں تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی مجرب ہے. حضرت باب الحوائج علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد. آیت اللہ حق شناس فرماتی میں نے خواب میں سید الشہداء امام حسین کو دیکھا جو مجھ سے فرما رہے ہیں اے حق شناس تم علی اصغر سے توسل کیوں نہیں کرتے ہو، کیا تمہارے پاس علی اصغر جیسی شخصیت نہیں؟ یعنی ان کی حالات کے اوپر آیت اللہ حق شناس کی جو کتاب لکھی گئی عبد کریم شرح حال اخلاقی و عرفانی و تربیتی کے نام سے، اس کے اندر آیت اللہ حق شناس نے اپنا خواب لکھا ہے. اور خالی یہ نہیں بلکہ ان سے منسوب چیزیں تک کا توصل اگر اختیار کیا جائے، جو متبرکات ہیں ان تک سے انسان فیضیاب ہو جاتا ہے، تو خود اصل شخصیات سے کتنا فیضیاب ہو سکتا ہے. جیسے کہ روایت قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ حضرت یوسف کی قمیص حضرت یعقوب نے اپنی آنکھوں سے لگائی تھی تو بینائی واپس آ گئی تھی. پیغمبر جب وضو کرتے تھے تو لوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا، ہر صحابی چاہتا تھا کہ وضو کے پانی کا قطرہ ہی تبرکن مل جائے، حتیٰ کہ پانی وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسروں کے ہاتھوں کی نمی سے اپنے ہاتھوں کو مس کر لیتا تھا. یہ کیا ہے تبرکات سارے، یہ توسل، یہ سب چیزیں. اگر وضو کے پانی کو مس کرنا، اسے متبرک سمجھنا شرک ہوتا تو رسول حتمن انہیں اس برے کام سے روکتے اور منع کرتے، لیکن پیغمبر ایسا نہیں کرتے تھے. رسول جس برتن میں غذا تناول کرتے تھے یا پانی پیتے تھے، اصحاب اسے متبرک جانتے تھے، اسے مس کرتے تھے. حتیٰ کہ پیغمبر کے جن صحابی کو دیکھا ہوتا تھا لوگوں نے، بعد میں جب وہ صحابی بوڑھا ہو گیا، پیغمبر کا دور نکل گیا، تو لوگ اس صحابی کو کی زیارت کے لیے آتے تھے، اس کو آ کر ہاتھ لگاتے تھے کہ یہ ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے مصافحہ کر چکا ہے. یعنی اتنے زیادہ واسطوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے تک وہ اس توسل کو اختیار کرتے تھے اور اس تبرک کو حاصل کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مٹیوں وغیرہ تک کے اندر جو ان سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اتنی شان آ جاتی ہے کہ نعمت اللہ جزائری کے حالات میں ملتا ہے کہ حصول علم میں بہت تکالیف برداشت کی تھیں، چراغ تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، چاند کی روشنی میں پڑھتے تھے، بینائی اس وجہ سے بہت کمزور ہو گئی. بینائی کی بحالی کے لیے امام حسین اور عراق میں واقع دیگر آئمہ کی قبور کی خاک کو بطور سرما استعمال کرتے تھے، اس خاک کی برکت سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں. وہ شخصیات تو بہت عظیم ہیں، ان کا مقام مرتبہ بہت ہے، ان جگہوں کی خاک کی کیفیت ہو جاتی. اور آخری میں بس یہ فتویٰ آیت اللہ سیستانی کا، جو باقاعدہ ایک صاحب نے تحریراً یہ والا سوال لکھ کے ان کو بھیجا، تو ہم نے اس کو باقاعدہ ذرا اچھا سا اس کو بنا دیا. تو وہاں سے آیت اللہ سیستانی کا جواب، سوال یہ تھا کہ کیا براہ راست ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے ائمہ وغیرہ سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دو طرح سے حاجات کو طلب کیا جا سکتا. نمبر ایک، خود خدا سے ڈائریکٹ اپنی حاجت کو طلب کرنا، اور نبی کرم اور آئمہ اطہار کو وسیلہ بنانا، اور خدا کو ان کی حق کی قسم دینا کہ وہ ہماری حاجت کو پورا کرے. ایک تو طریقہ یہ. فرماتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم معصومین سے چاہیں کہ وہ ہماری حاجت کو پورا کریں خدا کی اجازت سے، کیونکہ آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے اولیاء اور مخصوص بندوں کو موجودات اور مخلوقات میں اختیارات عطا کیے ہیں. اگرچہ ان تمام چیزوں میں خداوند متعال سے انہیں قدرت حاصل ہے، لہذا کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا علی، خدا کی اجازت سے میری حاجت کو پورا کریں، کہ در حقیقت خدا سے دعا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے اولیاء اور مخصوص بندوں کو قدرت عطا کی ہے، اور نہ خدا کے یہ بندے اپنی طرف سے کوئی قدرت و طاقت نہیں رکھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مفہوم ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے پروردگار کی، اور یہ انہی کی طاقت سے ہی سارے کام کرتے ہیں. لہذا جو لوگ انبیاء، رسولوں اور آئمہ سے مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلط فکر ہے. دیکھیں آغا سیستانی فرماتے ہیں جو اس کو شرک سمجھتے ہیں ان کی غلط فکر ہے، اس لیے کہ شرک اس وقت کہلائے گا جب ہم انبیاء اور اولیاء کو خدا کے مقابلے میں قرار دیں، ان کے لیے خدا کے مد مقابل قدرت کے قائل ہو جائیں، جبکہ ہم رسول اللہ سے حاجت کو طلب کرتے ہیں کہ وہ باذن خدا اور اس قدرت سے ہماری حاجت کو پورا کریں جو خدا نے ان کو عطا کی، نہ کہ یہ کہ وہ خدا سے ہٹ کر اور آزادانہ طور پر ہماری حاجت روائی کریں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ملائکہ اور اولیاء اللہ خدا کے جو مخصوص بندے ہیں، وہ اللہ کی اجازت سے کائنات میں قدرت رکھتے ہیں، جبھی تو وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کروا دیتے ہیں. پھر انہوں نے مختلف آیات نقل کی ہیں آغا سیستانی نے اپنے فتوے میں، کیا اور وہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا. اس کا مطلب ہے رسول بھی کسی کو دولت مند کر سکتے ہیں، قرآن کی الگ سے آیات لکھی ہیں انہوں نے. پھر کہا ہے کہ فل مدبرات امرا، سورہ نازعات. پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، اس کا مطلب ہے کاموں کی تدبیر کچھ اور افراد بھی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو ہے تو اللہ سے ہٹ کر نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ سے خطاب کر کے یہ نہیں کہا کہ اے عیسیٰ میں مریض کو تمہاری دعا سے شفا دیتا ہوں، بلکہ فرمایا تم شفا دیتے ہو اور تم مردوں کو زندہ کرتے ہو میری اجازت سے. یعنی وہ قدرت جو میں نے تم کو دی ہوئی. اسی طریقے سے پھر چوتھی آیت آل عمران کی لکھی کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں بیمار کو شفا دیتا ہوں اللہ کی اجازت سے. یہ نہیں کہا کہ خدا تو شفا دیتا ہے میری دعا سے, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا میں شفا دیتا ہوں. اس کا مطلب پہلے سے ان کے پاس اتھارٹی شفا دینے کی, اللہ نے ان کو قدرت و طاقت دی ہوئی. پھر فرماتے آصف برقیہ نے حضرت سلیمان نبی سے کہا کہ میں تخت بلقیس کو پلک جھپک کر لے آؤں گا. یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا اور خدا تخت بلقیس کو لے آئے گا, میں لے کر آؤں گا. اس کا مطلب ہے ان کے پاس پہلے سے اس طرح کی قدرت و طاقت ہے. پھر سورہ مریم کی آیات وہی جس سے پہلے, کہ جبریل نے حضرت مریم سے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. نہیں کہا کہ خدا نے تمہیں اولاد دی, اگرچہ خدا ہی نے اولاد عطا کی تھی مریم کو, لیکن جبریل کے واسطے سے. یعنی جبریل نے خدا کی دی ہوئی طاقت سے مریم کو اولاد عطا کی, جس طرح خدا نے جو طاقت قدرت عطا کی اسی قدرت سے قوم عاد اور قوم ثمود کو ہلاک کیا. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ سارے چیزوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو آئمہ معصومین کے پاس, ان مقدس ہستیوں کے پاس ایسے اختیارات اور طاقتیں موجود ہیں کہ جن سے یہ لوگوں کی حاجت روائی کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, تو ان سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں. جو جن لوگوں کی یہ فکر ہے کہ شرک ہے, وہ لوگ باطل ہیں, ان کے غلط افکار ہیں, وہابی افکار سے متاثر ہو گئے ہیں. کچھ عرصہ جو آدمی ان جگہوں کے اوپر رہ جاتا ہے, وہ ایک ہی چیز کو بار بار سنتے سنتے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے, اپنا مطالعہ کم ہوتا ہے, اس وجہ سے ان لوگوں کی باتوں کا اثر زیادہ قبول کر لیتا ہے. تو کیونکہ تمام چیزیں تعقیبات نماز میں جتنی آپ دعائیں پڑھیں گی اس کے اندر سارے واسطے اور وسیلے دیں گی, اس سلسلے میں بھی یہ ابھی لحاظ سے دیکھا جائے تو تعقیبات نماز ہی کی کہ بہترین نماز کیسے پڑھیں, بغیر کسی شک و شبے کے ان تمام دعاؤں کو پڑھیں, تعقیبات میں ان سب دعاؤں کو پڑھیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خدا ان کی وجہ سے تمام آپ کی حاجات کو پورا کرے گا. اور بس تاکہ اس میں کچھ شکوک و شبہات لوگوں کے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہی پورے ہو جائیں اور ہمارا موضوع بھی آگے بڑھتا رہے, لیکن اب یہ موضوع اس لحاظ سے مکمل ہو گیا. اب کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و علی الطیبین الطاہرین.
الجنة يا صاحب السماء.